السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج قصے کا دن ہے بچوں کے لیے ہے اصل میں، لیکن ہم بڑے بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. پچھلی بار نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک کے قصوں میں نہایت ایمان افروز ہے، اور اس کی تفصیل سورہ نوح کے علاوہ دوسری سورتوں میں قرآن مجید میں آئی ہے. یہ جو ہے عذاب کا قصہ، یہ اسلام کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی سورتوں میں شامل ہے، کہ جب کفار مکہ بہت ظلم کر رہے تھے اور مخالفت کر رہے تھے اسلام کی، تو ان کو ایک طرح سے یہ تنبیہ تھی کہ دیکھو جن قوموں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کیا اور انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کی، ان کا انجام یہ ہوا کہ ان کو غرق کر دیا گیا، اور کوئی جاندار شے نوح علیہ السلام کی قوم کی باقی نہیں بچی تھی سوائے کشتی میں موجود افراد جو 80 تھے، اور وہ جانور جو اس میں ہر جانور کا ایک جوڑا لے لیا گیا تھا، جیسا پچھلی مرتبہ آپ نے سنا. جب یہ طوفان ختم ہو گیا، وہ جو کشتی جو ہے وہ یودی نام کے پہاڑ پہ رک گئی، تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں اتر آؤ. چنانچہ سے نوح علیہ السلام نے ایک نئی بستی بسائی جیسا آپ نے سنا، اور یہاں سے پھر سے آدم علیہ السلام کی نسل کا آغاز ہوا. جتنے بھی لوگ تھے وہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. نوح علیہ السلام کے تین بیٹے طوفان میں بچ گئے تھے. یہ تین بیٹے مسلمان تھے، اور ایک بیٹا جو کنعان کے نام کا لقب تھا جس کا، وہ ایمان نہیں لایا، اس کی والدہ بھی ایمان نہیں لائی. جو مسلمان تھے وہ حام ایک کا نام تھا، ایک کا سام، ایک کا یافس. مورخین کہتے ہیں کہ اس وقت زمین پر جتنی بھی نسل انسانی ہے وہ انہی تینوں کی وجہ سے، حام، سام اور یافس. ایک گروہ حامی نسل ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ افریقہ کے علاقے میں رہتے ہیں. دوسرا گروہ سامی نسل ہے، وہ سام کی اولاد ہوئی. نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد ہیں. ان کے بارے میں یہ ہے کہ جو شرق اوسط اور کے علاقے میں اور مشرق قریب کے علاقوں میں رہتے ہیں، اور یافس کی نسل کو سمجھتے ہیں کہ یہ چین میں آتا ہے. نوح علیہ السلام کے مزار کے بارے میں یہ ہے کہ آذربائیجان میں موجود ان کا مزار ہے، یعنی قبر شریف. آذربائیجان میں مشہور ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، لیکن اس بارے میں کئی روایتیں ہیں. ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک مسجد حرام میں ہے. یہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی تھی جو جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہری، یہ پہاڑ مشرقی ترکی میں واقع برف سے ڈھکی ہوئی ایک چوٹی ہے، آرمینیا کی سرحد سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر. اور یہ کشتی بھی کوئی عام کشتی نہیں تھی، بہت بڑی کشتی تھی، جیسا کہ آپ کو پچھلی مرتبہ عرض کیا گیا. اس کے بارے میں حضرت مولانا مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ہدایت کے چراغ میں لکھا ہے آخر میں کہ حکیم ارسطو، یعنی ایرسٹوٹل جسے انگریزی میں کہتے ہیں، حکیم ارسطو فلاسفر تھا، اس کا ایک شاگرد تھا، اس نے اپنی تاریخ میں اس کی تصدیق کی ہے، اور نیز وہ اپنے زمانے کا حال بیان کرتا ہے کہ عراق میں بہت سے لوگوں کے پاس اس کشتی کے ٹکڑے موجود تھے، اور انہیں وہ گھول گھول کر مریضوں کو پلاتے تھے اور مریض اس سے شفا یاب ہوتے تھے. اور کیونکہ ان کی کتاب میں لکھا ہے اس لیے ضرور کہیں مستند ہی چیز سے لیا گیا ہوگا. اب ہم نوح علیہ السلام کا قصہ تو مکمل ہو گیا، اب ہود علیہ السلام. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ کلام پاک میں 25 انبیاء علیہ السلام کے نام آئے. ان کی ترتیب ہے یہ: آدم علیہ السلام، آپ نے سن لیا ان کا قصہ، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، پھر ہود علیہ السلام نمبر 4، پھر صالح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر لوط علیہ السلام، پھر اسماعیل علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام، پھر ایوب علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یونس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، الیسع علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ 23 نبی، اور 24 ذوالکفل علیہ السلام، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ترتیب ہے، اس ترتیب سے ہم کوشش کریں گے کہ سب کا قصے عرض کر دیے جائیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر قرآن میں سورہ توبہ میں آیا ہے، لیکن ان کے نبی ہونے میں اختلاف ہے، اور یہ جو 25 انبیاء کرام ہیں ان کے علاوہ 3 انبیاء کا ذکر قرآن میں نہیں آیا لیکن حدیث شریف میں آیا ہے۔ ان میں ایک شیش علیہ السلام ہے جن کا قصہ آپ نے سن لیا، اور یوشع علیہ السلام ہے، اور خضر علیہ السلام، لیکن خضر علیہ السلام کے نبی ہونے میں اختلاف ہے۔ اب ہم آتے ہیں ہود علیہ السلام کے قصے میں۔ ہود علیہ السلام کا قصہ بھی بہت ہی عجیب ہے اور دلچسپ ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ بہت سی عجیب باتیں ہمیں معلوم بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ سب قصے پری ہسٹری، تاریخ اس زمانے میں تھی نہیں۔ ہود علیہ السلام بہت ہی اعلیٰ درجے کے ظاہر پیغمبر تھے۔ یہ سمجھ لیجیے کہ جو پیغمبر ہوتا ہے اس کا درجہ بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا صحابی، نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس لیے جیسے ہم نے ابھی نام پڑھ کے سنائے، یا ان انبیاء علیہ السلام سے ہمیں محبت ہے، اس میں اجر ہے اور اس کا فائدہ ہے بہت، اس کی برکات بہت ہے۔ جب اولیاء کے ذکر میں برکات ہیں تو انبیاء علیہ السلام کے ذکر میں کتنی برکت ہو۔ اسی لیے قرآن میں بار بار انبیاء علیہ السلام کے قصے سنائے گئے، ان میں ہدایت ہے۔ ہود علیہ السلام کے بارے میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ قوم عاد کی یہ معزز ترین شاخ خلود سے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے سام کی اولاد میں یہ 7 پشت پر ہے۔ ان کا نسب نامہ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ ہود بن عبداللہ بن رباح بن خلود بن عاد بن عوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام، ان کی جو قوم تھی قوم عاد کہلاتی تھی۔ یہ جو لوگ نوح علیہ السلام کی قوم میں سب تباہ کر دیے گئے تھے، سب ہلاک ہو گئے تھے، تو شروع میں تو نوح علیہ السلام نے ان کو صحیح دین پر رکھا، لیکن نوح علیہ السلام کی اولاد بھی رفتہ رفتہ کچھ عرصہ چلی دین پر، پھر وہ بھی سرکشی پر اتر آئے۔ تو عاد کا بھی نسب ہے، عاد بن عوز بن ارم بن سام بن نوح، اس کی نسل کو بعد میں قوم عاد کہا گیا، اور قوم سمود کا تذکرہ بعد میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے مختلف مقامات پر قوم عاد پر نازل ہونے والے عذاب کا تذکرہ فرمایا، اس لیے کہ کفر اور شرک کے قریب بھی ہم نہ جائیں۔ تو ایک قرآن کریم کی سورت ہے، اس کا نام ہی حضرت ہود علیہ السلام کے اوپر ہے، سورہ ہود۔ تو یہ بھی اسی وقت نازل ہوئی ہے جب مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر کفار کا ظلم و ستم اپنے شباب پہ تھا، بہت ظلم کیا تھا۔ چنانچہ اس سورہ میں بھی پرانی قوموں کا تذکرہ ہے جو کہ ہلاک کی گئی تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش مبارک یعنی داڑھی کے بال کچھ سفید ہو گئے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بوڑھے ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ تو سورہ ہود میں ایسے ایسے واقعات ہیں کہ آدمی ان کو سن کر ڈر جاتا ہے۔ تو طوفان نوح کے بعد اثر نو بتوں کو پوجنے والی یہی سرکش قوم عاد تھی، انہوں نے بھی اپنی عبادت کے لیے بت بنائے تھے۔ اب وہ بت کے مختلف نام تھے، بعض جگہ آیا ہے صد اور سمود۔ ان کی آبادیاں جو ہیں یہ سرزمین احقاف میں تھی، یہ حضرموت اور عمان کے درمیان کی زمینیں ہیں۔ قرآن میں ہے کہ قوم عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ہدایت کی، تو پتا چلا یہ سرزمین احقاف میں تھی۔ اور سرزمین احقاف ایک بہت اچھی جگہ تھی رہنے کے لیے، ظاہر ہے تبھی وہ رہتے تھے وہاں پہ، لیکن جب عذاب آیا تو یہ سارا علاقہ تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا اور ایک بہت بڑا ریگستان بن گیا. اس کو ابھی بھی صحرا الاحقاف، صحرا احقاف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، صحرا اعظم بھی کہلاتا ہے اور ربیع الخالی بھی کہتے ہیں، عربین ڈیزرٹ انگریزی میں کہتے ہیں. بہت بڑا یہ ہے وہ ریگستان صحرا. ایک جگہ لکھا ہے کہ اس کا رقبہ جو ہے 23 لاکھ اسکوائر کلومیٹر، یعنی 2.3 ملین اسکوائر کلومیٹر، یا 900,000 اسکوائر مائلس. یہ پانچواں بڑا ریگستان ہے دنیا کا. یہ لکو دک بیابان صحرا ہے، اس میں سفر تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، بلکہ اس کے اندر قدم رکھنے کا بھی تصور نہیں کرا سکتا. موت اس کی اس وحشت کی ایک وحشتناک گویا وادی ہے، یعنی یہاں جانا جو گویا خودکشی کرنا ہے، کوئی بھی وہاں جانا پسند نہیں کرتا. سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑ ہیں، اگر کوئی شے پھینکی جائے تو وہ لمحوں میں ریت میں غرق ہو جاتی. اللہ تعالیٰ کی عجیب کھلی نشانیوں میں سے ہے اور دنیا والوں کے لیے ایک عبرت کی جگہ ہے. الاحقاف کی اس وادی کو بھیانک وادی کہا جاتا ہے. ابھی اس کو کوئی دیکھے اتنی خطرناک وادی کو جو موت کی وادی ہے تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ ایک زمانے میں دنیا کا سب سے زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا اور قوم عاد وہاں رہتی تھی اور وہاں بے شمار پھل ہوتے تھے، پھول ہوتے تھے، باغات تھے اور ٹھنڈے پانی کے چشمے تھے اور آبشاریں تھیں اور بلند و بالا عمارتیں بھی تھیں، اور اس میں دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور قوم جو گزری ہے قوم عاد وہ آباد تھی. یہ دنیا کے سب سے زیادہ قداور اور زور آور آدمی تھے کہ اتنے طاقتور لوگ اللہ تعالیٰ نے پھر پیدا نہیں کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ان جیسی کوئی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی. سورۃ الفجر. قوم عاد کو قوم ارم بھی کہا جاتا ہے اور بتوں کی پرستش کرتے تھے. ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ بت پرست ہو گئے تھے، ایک بت کا نام صمد بھی تھا. اور قرآن کریم سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ جو قوم تھی قوم عاد بہت سرکش اور بہت باغی اور نافرمان تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے ہود علیہ السلام کو بھیجا. ہود علیہ السلام نہایت سرخ و سفید رنگ والے، وجیہ، خوش شکل، دراز قد اور نہایت متین اور سنجیدہ اور بہت پروقار شخصیت تھی ان کی، یعنی ظاہری طور سے بھی بہت ان میں وجاہت اور وقار اور خوبصورتی تھی اور نبی تھے. تو آپ نے قوم عاد کو بہت کوشش کی کہ وہ بت پرستی چھوڑ دیں اور دین کی طرف آ جائیں، اللہ کی طرف آ جائیں. انہوں نے قوم کو عذاب سے ڈرایا اور یہ کہا کہ اے قوم، اپنے پروردگار سے تم بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر مستعار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت پہ طاقت بڑھا دے گا. لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، ان کی سرکشی بڑھتی گئی اور ہود علیہ السلام کی دعوت پہ بجائے جھکنے کے وہ آپ کی دشمنی پر اتر آئے. یعنی کہتے کہ بھائی تم مجھے نصیحت کرو، ہمیں کرو نہ کرو ہمارے لیے برابر ہے، ہم تو بدلیں گے نہیں، ہم تو اپنے بتوں کی پرستش کرتے رہیں گے. انہیں اپنے پتھروں کے خداؤں پہ بڑا گھمنڈ تھا، ان کی معاشی حالت بہت عمدہ تھی، لیکن جہالت، گمراہی، بے حیائی، بہت جھوٹ بھی ان میں بہت ہو گیا تھا پہلے، اور خیالات فاسد ہو گئے تھے چونکہ بت پرست تھے تو شیطان لگ گیا تھا. چنانچہ جب یہ بہت زیادہ مبتلا ہو گئے کفر و شرک میں اور بہت زیادہ ظلم و ستم شروع کیا، تو حضرت ہود علیہ السلام کو پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا، سکتے ہیں. جو قرآن میں جو آیت ابھی پڑھی گئی کہ ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا, انہوں نے کہا بھائیو اللہ ہی کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. کہنے لگے کہ تم تو احمق ہو, عقل نہیں ہے تم, ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے. وہ کہتے کہ نہیں, مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں, میں تو رب العالمین کا پیغمبر ہوں, تو میں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں. اس طرح سے وہ مختلف طریقے سے جیسے کلام پاک میں آیا ہے وہ تبلیغ کرتے رہے, بتاتے رہے, لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے. جب انہوں نے کہا کہ وہ عذاب تم لے آؤ ہمارے اوپر, اگر تم کہتے ہو کہ ہمارے اوپر عذاب آنے والا ہے, وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں, جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں یعنی بت, ان کو چھوڑ دیں. اگر تم سچے ہو تو ہم کو تم جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اس کو لے آؤ ہمارے پاس. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہود علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور اللہ کا غضب کا نازل ہونے کا وقت مقرر ہو چکا ہے, تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کروں. لیکن ان پہ اثر نہیں ہوا. حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ 50 برس یا اس سے زیادہ اپنی قوم کو درس و نصیحت کرتے رہے. قوم عاد کے 13 قبائل تھے, 13 قبیلے تھے. ان میں سے ایک لقمان نام کا قبیلہ تھا اور ایک خلجان نام کا قبیلہ تھا. یہ طاقتور قبیلے تھے اور انہیں حکمرانوں کی حیثیت حاصل تھی. جب حضرت ہود علیہ السلام نے دعوت حق دی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا کہ کفر و شرک چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف آ جاؤ, تو لقمان قبیلہ جو تھا اس نے سخت مزاحمت کی اور حضرت ہود علیہ السلام کے دشمن ہو گئے. لیکن دوسرا قبیلہ جو تھا خلجان نام کا, حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں پر اس نے غور کیا اور ان میں سے اکثر آپ کی دعوت کو قبول کر کے ایمان لے آئے. لیکن ان کا جو ایمان نہیں لائے تھے ان کی تعداد زیادہ تھی, وہ ظلم کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے بارگاہ الہی میں مدد کے لیے دعا کی کہ اے پروردگار انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے, پر تم میری مدد فرما. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول کی, کیونکہ وہ دعا جو نبی کی ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہوئی. ابتدا اس طرح سے ہوئی کہ بادلوں کے فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب ان پر بارش نہ برسائی جائے. اندازہ کریں وہ سرسبز و انتہائی سرسبز و شاداب وادی میں رہتے تھے اور حکم ہو گیا کہ اب بارش ان پہ نہ برسائی جائے. اور چشموں کے فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کے پانی سے جو لبریز چشمے ہیں ان کو خشک کر دو. چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کھیت اور باغ سوکھ گئے اور جانور ان کے مرنے لگے, یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی کو ترسنے لگے, اور جتنا اناج اور پھل پیدا ہوتا تھا وہ سب غائب ہو گیا. پوری قوم قحط کا شکار ہوئی اور انتہائی بدحالی اور پریشانی میں چلی گئی. یہ سلسلہ قحط کا 3 سال تک جاری رہا. حضرت ہود علیہ السلام دیکھ رہے تھے اور اپنی قوم کی اس پریشانی کو دیکھ کر ان کا دل دکھتا تھا, افسردہ ہوتے تھے اور پریشان رہتے. تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو, تم اپنے پالنے والے رب سے بخشش مانگو, اس کے آگے توبہ استغفار کرو, دیکھو تو وہ تم پر آسمان سے بارش برسا دے گا. لیکن وہ اس قوم عاد پر کوئی اثر نہیں ہوا. وہ انتہائی ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم محض تمہارے کہنے پر ہم اپنے آبا اجداد کے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے. 3 سال تک ان پہ پانی نہیں برسا, تمام ان کے چشمے اور کنویں خشک ہو گئے, اور ان کی حالت جب بہت ابتر ہو گئی تو ان کے سرداروں نے اور جو ان کے عقل مند تھے انہوں نے مل کر سوچنا شروع کیا کہ کیا کریں. لیکن ان کے دماغ میں ایک بات تھی کہ بیت اللہ ہے ایک جگہ اور بیت اللہ میں دعا قبول ہوتی. عجیب حیران کن بات ہے کہ ان کو بھی دماغ میں یہ بات تھی. تو چنانچہ انہوں نے یہ کیا کہ چلو کچھ لوگ جا کر حجاز مقدس کا سفر کریں اور وہاں بیت اللہ میں جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کریں تاکہ یہ جو قحط کا عذاب آ گیا ہے یہ ختم ہو جائے. ان اس زمانے میں کافر بھی اس کو تسلیم کرتے تھے. تو قوم عاد کے سرداروں نے فیصلہ یہی کر لیا کہ قوم کے سرکردہ افراد بیت اللہ شریف جا کر اندیکھے خدا کے سامنے فریاد کریں. چنانچہ مختلف قبائل کے سرداروں اور دیگر اہم افراد پر مشتمل 70 افراد کا ایک وفد حجاز مقدس روانہ ہوا. اس وقت یہی رواج تھا کہ جب کوئی مشکل آتی تو بیت اللہ کا واسطہ دے کر دعا کرتے. یہ بھی اسی مقصد کے لیے بیت اللہ کے پاس دعا کے لیے بھیجا گیا. لیکن ایک جگہ یہ ہے, ایک تاریخ میں یوں لکھا ہے کہ وہ بھی پہنچے بھی نہیں تھے کہ کسی ایک جگہ وہ ٹھہر گئے راستے میں اور وہاں شراب نوشی اور دیگر خرافات میں مشغول ہو گئے. کیونکہ تقوی اور پرہیزگاری تو تھی نہیں, ایمان تھا ہی نہیں. ایمان نہیں ہو وہ بھی اللہ کو پکار لیتا ہے لیکن قبول نہیں ہو سکتا. اس زمانے میں مکہ مکرمہ پر قوم عمالیق کی حکمرانی تھی. انہوں نے ان لوگوں کو, جب یہ لوگ وہاں پہنچے, کچھ تو لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ راستے میں رک گئے اور انہوں نے یہ سب شروع کیا, کچھ کہتے ہیں وہاں وہ پہنچ گئے مکہ مکرمہ. تو وہاں کا جو اس وقت سردار تھا اس نے وقت کی بڑی خاطر مدارات کی, بہت عزت و احترام کیا. اور ان میں وہ لوگ بھی تھے جو خلجان قبیلے کے تھے, جو حضرت ہود علیہ السلام کو مانتے تھے. ایسے لوگ مگر صرف دو تھے, ایک کا نام مرشد بن سعد اور ایک کا نام لقمان بن لقیل. صرف دو آدمی ایمان والے تھے. ان دونوں کے علاوہ جتنے وہاں لوگ تھے سب کافر اور بت پرست تھے. تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ ان لوگوں کے اعزاز میں رقص وغیرہ کی محفل کا اہتمام کیا اور یہ سب کچھ بھول بھال کر ایک ماہ تک, اپنے آنے کا مقصد تو بھول گئے کہ ہم آئے کس لیے ہیں, اور عیش و عشرت اور شراب اور رقص اور عورتوں کی محفلوں میں مدہوش رہے. جب ان کا قیام لمبا ہو گیا تو جو اس زمانے میں وہاں کے سردار تھے ان کو فکر ہوئی کہ ان کو واپس کیا جائے. تو چنانچہ ناچنے گانے والیوں کے ذریعے سے چند اشعار کی صورت میں ان کو ان کے مقصد کی یاد دہانی کروائی گئی کہ بھائی تم اس مقصد کے لیے آئے تھے, اب چلتے پھرتے نظر آؤ, ایک مہینے تک ہم نے تمہاری بہت خاطر مدارات کر لی. اس پر وفد کو ہوش آیا. وہ تاریخ کی کتاب میں درج ہے کہ اس موقع پر وفد میں جو شامل تھا مرشد اور لقمان, یہ دو ایمان والے تھے اس وفد میں. انہوں نے انہیں سمجھانے کی بھی کوشش کی کہ جو کچھ حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں اس پر ایمان لے آؤ, لیکن وہ نہیں مانے. اور وفد جو ہے بیت اللہ شریف گیا اور بارش کی دعائیں مانگنی انہوں نے شروع کر دی. ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر تین رنگ کے بادل بھیج دیے. ایک بادل کا رنگ سفید تھا, دوسرے بادل کا رنگ کالا تھا اور تیسرے بادل کا رنگ لال تھا. اور آسمان سے ایک آواز آئی, اپنے اور اپنی قوم کے لیے ان تینوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لو, یہ تین بادل ہیں تمہارے لیے. سوچ بچار کرنے کے بعد ان لوگوں نے, سب کافر جو تھے, سیاہ کالے بادل کو پسند کیا. یہ سوچا ہوگا کہ اس میں بارش زیادہ ہو. جب انہوں نے اس کو پسند کیا تو سرخ اور سفید جو بادل تھے وہ غائب ہو گئے اور کالا بادل آہستہ آہستہ آسمان پر چھانے لگا. اور وہ لوگ بہت خوش تھے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی. دیکھو ہم نے بیت اللہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی, ارے جب ایمان ہی نہیں تو تمہاری دعا کیا. لیکن وہ یہ سمجھے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی اور اب یہ جو قحط ہے یہ ختم ہو جائے گا. پوری قوم نے خوشیاں منانی شروع کر دی. حضرت ہود علیہ السلام نے دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ بادل اصل میں عذاب الہی کو لے کے آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے عذاب کو لے کے آ رہا ہے. انہوں نے قوم کو آخر میں پھر سمجھایا, ارے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہونے والا ہے. اور ان کو اللہ تعالیٰ کا فرمان سنایا, یہ وہی ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے. یہ ہوا کا طوفان ہے, اس میں دردناک عذاب آ رہا ہے جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل آتا تو ڈر جاتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے کا فرمایا کہ اس کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا، جبکہ ایک قوم اسی ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی، اور اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر یہی کہا تھا یہ تو بادل ہے جو ہم پہ بارش برسائے گا. دیکھیے عذاب ہوتا ہے تو اس طرح سے ہوتا ہے، یعنی ہم سمجھتے ہیں کچھ ہے ہی نہیں، بس یہ علامت اللہ میاں اس سے ہمیں بچائے کہ ہر چیز کو معمولی سمجھ لیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تیز ہوا چلتی تو ڈر جاتے ہیں اور دعا میں لگ جاتے ہیں. خوف کی کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ طاری ہو جاتی ہے اسی قوم عاد کی وجہ سے، کہ قصے کی وجہ سے. آخرکار وہ طوفان جو آنا تھا وہ آیا، اور بہت تیز آندھی آئی، 7 رات اور 8 دن تک مسلسل آندھی جاری رہی، اور وہ آندھی ایسی تھی کہ آندھی نے کسی ایک کو بھی باقی نہیں چھوڑا. غاروں کے اندر گھس گئی، پہاڑوں کی گھاٹیوں میں، چوٹیوں میں، گھروں میں، محلات میں، قلعوں کے اندر گھس گھس کے اس آندھی نے ہر ایک کو ختم کر ڈالا. پہلے وہ ہوا دیہاتوں میں گئی، وہاں کے لوگوں اور مویشی اور مالوں کو اس نے اٹھا کے پھینک دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا. انہوں نے خطیرہ نام ایک بستی میں پناہ دی جہاں عذاب ان تک نہیں پہنچا، وہ امن اور سکون میں رہے. حضرت ہود علیہ السلام کی عمر کے بارے میں ہے کہ 150 سال تھی. 50 سال کی عمر میں آپ کو نبوت عطا ہوئی تھی، اور 50 سال تک وہ قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے، اور قوم کی ہلاکت کے بعد مزید 50 برس تک زندہ رہے، اور جو اہل ایمان بچے تھے ان کو واعظ اور درس فرماتے رہے. تاریخی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کا مزار قبر شریف حضر موت کے ایک مقام پر ہے جو یمن میں ہے. وہاں عرب کے مختلف حصوں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، لیکن یہ قبر ان کی ہے یا نہیں یہ تاریخی طور سے ثابت نہیں. اس میں دو اقوال ہیں، ایک قول یہ بھی ہے کہ ہود علیہ السلام کی قبر مکہ مکرمہ میں ہے، اور بعض نے دمشق بھی بتایا، لیکن ایک روایت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حضرت موت کی تائید ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم لوگوں کو نبیوں کے قصے سننے اور سنانے کی توفیق ہو رہی، اس میں ضرور برکت ہے.